السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستانی
وزیراعظم نواز شریف کا سعودی عرب کا دورہ. بین الاقوامی امور اور علاقائی صورتحال پر مشترکہ موقف اختیار کرنے پر بات ہوگی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کے درمیان 3 روزہ جوہری بات چیت مکمل ہو گئی ہے. اور مشرقی یوکرین میں باغیوں کے قبضے والے علاقے میں کوئلے کی ایک کان میں بدھ کے روز ایک بم دھماکہ ہوا ہے جس میں درجنوں کان کن ہلاک اور لاپتہ ہو گئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ رپورٹ.
بنجمن نیتن یاہو کے امریکی کانگریس سے خطاب پر اسرائیل میں ملا جلا رد عمل. اوباما انتظامیہ کے بقول خطاب میں کچھ نیا نہیں تھا. میں ہوں اسد حسن. ان خبروں کی تفصیل کچھ دیر بعد.
اس کے علاوہ کھیلوں کی رپورٹ.
کرکٹ ورلڈ کپ کے پول میچ میں پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو 129 رن سے شکست دے دی. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف شاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود کی دعوت پر آج بدھ کو سعودی عرب پہنچ گئے. مبصرین کا خیال ہے کہ اپنے اس 3 روزہ دورے میں وہ سعودی عہدیداروں سے دو طرفہ امور کے ساتھ ساتھ خطے میں داعش کے خطرات اور رونما ہونے والی دوسری تبدیلیوں پر بات چیت کریں گے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر بدھ سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کر رہے ہیں. انہوں نے سعودی عرب پہنچنے کے بعد بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات بھی کی. اس دورے میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ عالمی اور علاقائی امور سے متعلق معاملات پر بھی بات چیت کی جائے گی. شام اور عراق میں شدت پسند گروپ داعش کی کارروائیوں کے مشرق وسطی اور عالمی سطح پر اس کے اثرات پر بھی اس دورے میں بات چیت متوقع ہے، کیونکہ پاکستان بھی اس وقت اندرون ملک دہشت گردوں کے خلاف ایک بھرپور کارروائی میں مصروف ہے. رواں سال جنوری میں پاکستانی وزیراعظم نے سعودی عرب کا 2 مرتبہ دورہ کیا. پہلے وہ سعودی عرب کے سابق فرما روا عبداللہ بن عبدالعزیز کی عیادت اور پھر ان کے انتقال پر ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے سعودی عرب گئے تھے. وزیراعظم نواز شریف سعودی عرب کا یہ دورہ ایسے وقت کر رہے ہیں جب حالیہ مہینوں میں پاکستان میں بعض حلقوں کی جانب سے سعودی عرب پر تنقید بھی کی گئی، اور اس کی وجہ مبینہ طور پر اپنے نظریات کے پرچار کے لیے سعودی عرب کی طرف سے بعض پاکستانی مدارس اور مذہبی شخصیات کو رقوم کی فراہمی بنی. لیکن سعودی عرب کے اسلام آباد میں سفارت خانے نے ایسی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ صرف حکومت پاکستان کی منظوری کے بعد ہی سعودی عرب کی طرف سے رقوم کی فراہمی کی جاتی ہے. تیل کی دولت سے مالا مال ملک سعودی عرب معاشی مشکلات کو کم کرنے کے لیے پاکستان کی مدد کرتا آیا ہے. وزیراعظم نواز شریف کے دورہ سعودی عرب کے بارے میں تجزیہ کار رسول بخش رئیس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں اہمیت کا حامل ہے.
اب زیادہ حالات اس طرح سے بن رہے ہیں کہ ایک طرف سے تو آئی ایس ایس کا خطرہ ہے، اس کے خلاف یہ ساری ریاستیں متحد نظر آتی ہیں اور ان کے ساتھ مغرب کی طاقت بھی شامل ہے. اس خطرے کو پاکستان بھی کسی حد تک محسوس کر رہا ہے کہ براہ راست تو غالباً شاید پاکستان کسی اتحاد کا حصہ نہ بنے، لیکن بالواسطہ طور پر یہ اتحادی جو اس وقت آئی ایس ایس کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپریشنز کر رہے ہیں، اس میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی کچھ ضروریات ہیں، اقتصادی ضروریات ہیں، اور سعودی عرب اس میں ہمیشہ سے کنٹریبیوٹ کرتا رہا ہے، تو یہ کافی معاملات ہیں جس میں میرے خیال میں وہ بات چیت کریں گے.
بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کی طرف سے ملک کی قیادت سنبھالنے کے بعد پاکستانی وزیراعظم کا سعودی عرب کا یہ پہلا دورہ ہے. وزیراعظم کے ساتھ سعودی عرب جانے والے وفد میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی شامل ہیں. سعودی عرب میں لگ بھگ 17 لاکھ پاکستانی روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں، اور ان کی طرف سے زر مبادلہ کی صورت میں پاکستان بھیجی جانے والی رقوم ملک کے معاشی استحکام کے لیے اہم سمجھی جاتی ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان سالانہ تجارتی حجم 4.5 ارب ڈالر سے زائد ہے. واضح رہے کہ حالیہ مہینوں میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل راشد محمود بھی سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی ہے کہ ملک بھر میں مقامی حکومتوں کے انتخابات کی تاریخوں کے متعلق آج ہی اعلی عدالت کو مطلع کیا جائے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات کا شیڈول بدھ کی رات 8 بجے تک پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حکم سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ملک میں کنٹونمنٹ بورڈز کے زیر اہتمام علاقوں میں مقامی حکومتوں کے انتخابات کروانے کے عدالتی حکم کی تعمیل نہ کیے جانے پر وزیراعظم کو توہین عدالت سے متعلق اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کرنے سے متعلق درخواست کی سماعت کے دوران دیا۔ الیکشن کمیشن کے ایڈیشنل سیکرٹری شیر افغان نے عدالت عظمیٰ کو بتایا کہ موجودہ قوانین کے تحت الیکشن کمیشن کینٹونمنٹ میں انتخابات کرانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر ترمیم شدہ کینٹونمنٹ بورڈ آرڈیننس جاری ہو جائے تو ہی وہ انتخاب کروا سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل سلمان اسلم نے بینچ کو بتایا کہ بلدیاتی انتخابات سے متعلق 48 گھنٹوں میں قانون سازی کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس پر بینچ کے سربراہ جسٹس جواد ایس خواجہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جو کام 5 سال میں نہیں ہوا وہ 48 گھنٹوں میں ہونے کا یقین کیسے کر لیا جائے، اور اس سے قبل بھی عدالت سے کہا گیا تھا کہ وزیراعظم کو توہین عدالت کا نوٹس دینے سے ملک میں عدم استحکام پیدا ہوگا۔ ان کے بقول توہین عدالت کے نوٹسز سے جمہوریت غیر مستحکم نہیں ہوتی۔ بینچ نے حکم دیا کہ رات 8 بجے تک مقامی حکومتوں کے انتخابات کا شیڈول پیش کیا جائے، اور اگر عدالت اس سے مطمئن ہوئی تو مقدمے کی سماعت جمعرات کو ہوگی، وگرنہ رات کو ہی یہ سماعت دوبارہ شروع کی جائے گی۔ کینٹونمنٹ بورڈز وزارت دفاع کے ماتحت ہوتے ہیں اور وہی ان علاقوں میں انتخابات کروانے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ یہ انتخابات نہ کروائے جانے کی وجہ سے عدالت نے 2 سال قبل اس وقت کے سیکرٹری دفاع آصف یاسین ملک کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا، اور چونکہ اس وقت وزارت دفاع کا قلمدان وزیراعظم نواز شریف کے پاس تھا تو ان کے خلاف بھی ایسا ہی نوٹس جاری کرنے کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی۔ تاہم بعد میں وزیراعظم نے وزارت دفاع کا اضافی چارج پانی و بجلی کے وفاقی وزیر خواجہ آصف کے سپرد کر دیا تھا۔ ملک میں بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے جہاں بلدیاتی انتخابات کا عمل مکمل ہو چکا ہے، جبکہ گزشتہ ماہ ہی الیکشن کمیشن نے دیگر 3 صوبوں کے لیے شیڈول جاری کرتے ہوئے بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا میں یہ الیکشن رواں سال مئی میں، جبکہ پنجاب میں نومبر میں ہوں گے۔ سندھ میں یہ انتخابات آئندہ سال مارچ میں منعقد کروائے جانے کا بتایا گیا تھا، لیکن ان 3 صوبوں میں انتخابات کی حتمی تاریخ طے نہیں کی گئی تھی۔ غیر جانبدار مبصرین کا کہنا ہے کہ مقامی حکومتوں کے انتخابات میں تاخیر جہاں سیاسی عزم کی کمی کو ظاہر کرتی ہے، وہیں اس بارے میں عدالتی دباؤ بھی کچھ اتنا صحت مندانہ اقدام بھی معلوم نہیں ہوتا۔ پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرنے والی ایک موقر غیر سرکاری تنظیم پل ڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
ابھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بھی سپریم کورٹ تو پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہی اور یہ الیکشن ہو نہیں پا رہے، ون آن ون پریٹیکسٹ آف دی ادر۔ اب یہ سپریم کورٹ کا اتنا پش کرنا الیکشن کمیشن کو، یہ بھی کوئی مناسب نہیں لگتا، اس لیے کہ الیکشن کمیشن بھی بہرحال ایک ذمہ دار ادارہ ہے۔ اگر کوئی رکاوٹیں ہیں وہ ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس سارے پروسیس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک بار پھر الیکشن کمیشن بڑا اس کی سبکی سی ہوگی، وہ بہت ایک کمزور اور دبو سا ادارہ کی حیثیت سے پروجیکٹ ہوگا، جو مجھے نہیں لگتا کہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔
صوبائی حکومتوں کا موقف رہا ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات کروانے کی خواہاں ہیں، لیکن اس سے قبل حلقہ بندیوں سمیت قانون سازی کے امور طے ہونا ضروری ہیں، جن پر ہنوز کام جاری ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کے درمیان 3 روزہ جوہری بات چیت مکمل ہو گئی ہے۔ کیری نے اپنے 4 رکنی وفد کے ساتھ ان مذاکرات میں شرکت کی، جس میں امریکہ کے معاون وزیر خارجہ وینڈی شرمن اور توانائی کے وزیر ارنسٹ مونس شامل تھے۔ بدھ کے روز یہ ملاقات سوئٹزرلینڈ کے شہر مونترو میں ہوئی۔ یہ بات چیت ایسے میں ہو رہی ہے جب منگل کے روز اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو نے امریکی کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں ایران جوہری معاہدہ دنیا کے لیے خطرناک ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ان کے ملک کی بقا خطرے میں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بدھ کے روز ایک بیان جاری کیا جس میں مسٹر نیتن یاہو کے وزیر خارجہ جان کیری کے بارے میں کچھ تبصروں پر بات کی گئی، اور صدر باراک اوباما نے کانگریس میں اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کے مسئلے پر کوئی متبادل معاہدہ پیش کرنے میں ناکام رہے۔ اس بارے میں لوئس ریمیرس کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے صدر باراک اوباما کا کہنا تھا کہ انہوں نے کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں کی جانے والی اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر تو نہیں سنی، لیکن انہوں نے اس کی تحریری نقل ضرور دیکھی ہے۔ صدر اوباما کا کہنا تھا جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی. صدر اوباما نے کہا کہ وہ نیتن یاہو کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل تعلقات اٹوٹ ہیں اور ایران ایک خطرناک ریاست ہے, مگر انہوں نے ایران کے ساتھ مذاکرات پر اسرائیلی وزیر اعظم کی تنقید کو رد کر دیا. یہ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے ایران کے جوہری پروگرام پر کسی سمجھوتے کے حصول کے لیے کی جانے والی بات چیت پر تنقید تھی, جس کے رد عمل میں امریکی صدر کی سخت تنبیہ سامنے آئی. صدر اوباما کا کہنا تھا
On the core issue, which is how do we prevent Iran from obtaining a nuclear weapon.
بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے کیسے روکا جائے, جس سے ایران بہت زیادہ خطرناک ہو جائے گا اور علاقے میں مزید بڑی کاروائی کرنے کے قابل ہوگا. وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس بنیادی مسئلے کا کوئی قابل عمل متبادل پیش نہیں کیا. صدر اوباما کا رد عمل وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کی جانب سے ظاہر کی جانے والی ناپسندیدگی سے مطابقت رکھتا ہے, کیونکہ ایوان کے سپیکر جان بینر کی جانب سے مسٹر نیتن یاہو کو دعوت دینے کا فیصلہ وائٹ ہاؤس سے مشاورت کے بغیر کیا گیا تھا. وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ دعوت اور تقریر پروٹوکول کی خلاف ورزی تھی. اسرائیلی وزیر اعظم کے دورہ واشنگٹن کے دوران ان کی صدر اوباما سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی. صدر اوباما نے اپنی ناراضگی کا مزید اظہار کرتے ہوئے نائب صدر جو بائیڈن کو بھی اس دوران وسطی امریکہ کے دورے پر بھیج دیا تھا تاکہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کے دوران کانگریس میں موجود نہ ہوں. روایت ہے کہ جب بھی کوئی اعلی غیر ملکی شخصیت کانگریس سے خطاب کرتی ہے تو نائب صدر خطاب کیے جانے والے چبوترے سے پیچھے سپیکر کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کے دوران وہ اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اسرائیل کے وزیر اعظم کے امریکی کانگریس سے خطاب پر اسرائیل کے شہری ملے جلے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں. وہ پہلے ہی اس بات پر منقسم ہیں کہ آیا یہ خطاب ملک میں انتخابات سے پہلے کسی سیاسی مہم کا حصہ ہے یا نہیں. یروشلم سے اسکاٹ باب کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
اسرائیل کے عوام نے وزیر اعظم نیتن یاہو کی تقریر بڑے شوق سے دیکھی, لیکن اس تقریر کو اسرائیل میں 5 منٹ کی تاخیر کے ساتھ نشر کیا گیا تاکہ انتخابی عملے کو تقریر میں شامل کسی ایسے جملے کو نشر ہونے سے روکنے کا موقع مل سکے جو ان کے خیال میں وزیر اعظم کو اپنے ملک میں جاری انتخابی مہم میں فائدہ پہنچا سکتا ہے. مسٹر نیتن یاہو نے کہا کہ ان کے اس خطاب کا محرک ایران کی جانب سے مبینہ طور پر جوہری ہتھیار بنانا ہے جو اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں. ایران کا کہنا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے. وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کے ساتھ امریکہ کی قیادت میں بین الاقوامی مذاکرات پر بھی تنقید کی. ان مذاکرات کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے بدلے میں اس پر عائد پابندیاں مرحلہ وار ختم کرنا ہے.
This deal has two major concessions. One, leaving Iran with a vast nuclear program.
نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ اس معاہدے میں دو بنیادی رعایتیں ہیں, ایک یہ کہ ایران کو وسیع تر جوہری پروگرام کے ساتھ رہنے دیا جا رہا ہے اور دوسرا اس کے جوہری پروگرام پر اشرہ بھر میں پابندیاں ہٹانا مقصود ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ معاہدہ بہت برا ہے. اس سے ایران کا بم بنانے کا راستہ رکتا نہیں ہے بلکہ اسے راستہ ملتا ہے. مسٹر نیتن یاہو کے اس خطاب پر امریکہ کے وسیع تر حلقوں میں تنقید ہو رہی ہے کہ اوباما انتظامیہ کے ساتھ مشورے کے بغیر اس خطاب کا اہتمام کیا گیا, اور وہ بھی ایسے وقت میں جب اسرائیل کے اندر انتخابات بہت قریب ہیں. اسرائیل میں اس سبب اس خطاب پر تنقید ہو رہی ہے کہ اس سے ایک تو امریکہ کے لوگ اسرائیل کے بارے میں اپنے نقطہ نظر میں منقسم ہوئے ہیں اور دوسرا اس یہودی ریاست کے لیے امریکہ کی مدد میں نقصان پہنچا ہے. نیتن یاہو کے سب سے بڑے حریف ایزاک ہرزوگ نے, جو سینٹر لیفٹ پارٹی کے اتحاد کے سربراہ ہیں, جنوبی اسرائیلی ریاست میں انتخابی مہم کے دوران کہا کہ نیتن یاہو کی تقریر نہ تو ایران کا جوہری پروگرام روک سکتی ہے اور نہ اس سے جاری مذاکرات پر کوئی فرق پڑے گا. وہ کہہ رہی ہیں کہ اس تقریر کا نتیجہ اسرائیل امریکہ تعلقات کو خراب کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اس سے اوباما انتظامیہ کے منصوبے تبدیل نہیں ہوں گے, اس سے صرف یہ ہوگا کہ ہمارے اور ہمارے عظیم دوست اور واحد اسٹریٹجک اتحادی ملک کے درمیان فاصلے بڑھ جائیں گے اور اس کی قیمت ہم سب کو چکانا پڑے گی. مسٹر نیتن یاہو کے حامیوں کا کہنا ہے کہ جوہری ہتھیاروں سے لیس ایران اسرائیل کی بقا کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، اور یہ کسی بھی ملکی انتخاب سے زیادہ اہم ہے کہ اس پروگرام کو رکوانے کے لیے کوششیں کی جائیں۔ بعض اسرائیلی شہریوں کا کہنا ہے کہ تقریر اگرچہ اہم تھی لیکن اسے منسوخ کر دیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے امریکہ اور اسرائیل کے تاریخی تعلقات کو نقصان پہنچا ہے۔ بعض دیگر افراد کا خیال ہے کہ اس تقریر کا مقصد دائیں بازو کی سخت موقف رکھنے والی پارٹیوں کی حمایت حاصل کرنا تھا، جو نیتن یاہو پر یہ کہتے ہوئے تنقید کر رہی ہیں کہ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف نرم رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اسرائیلی وزیراعظم کے امریکی کانگریس میں تقریر میں پاکستان میں کیا رد عمل دیکھنے میں آیا؟ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو کے امریکی کانگریس میں خطاب اور ان کے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق بیانات پر پاکستان میں مبصرین کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق رواں ماہ اسرائیل میں ہونے والے انتخابات سے بھی ہے۔ تجزیہ کار حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں نیتن یاہو کے خطاب کے بارے میں کہا۔
دیکھیں، اسرائیل تو چاہتا نہیں ڈیل کسی قسم کی، وہ چاہتا یہ ہے کہ آئیدر ٹوٹل ایبولوشن آف دی پروگرام اور سم کائنڈ آف ملٹری ایکشن اگینسٹ ایران۔ اچھا، جو امریکن گورنمنٹ اس سے اگری نہیں کرتی، ویئر ایز سم ریپبلکن پارٹی کے کچھ ممبران جو کنزرویٹو آپ کہہ لیجیے اور پرو اسرائیلی جو ایلیمنٹس ہیں وہ نیتن یاہو کو سپورٹ کرتے ہیں، اور نیتن یاہو نے اتنا ٹف سٹینڈ اس لیے لیا ہے کہ اس مہینے میں مارچ میں وہاں الیکشن ہو رہے ہیں امریکہ اس میں اسرائیل کے اندر۔
نیتن یاہو نے کانگریس سے خطاب میں کہا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل اس بات پر متفق ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیے جانے چاہیے، لیکن اس ہدف کو کیسے حاصل کیا جائے اس پر ان کی سوچ مختلف ہے۔ تاہم امریکہ کے صدر باراک اوباما نے نیتن یاہو کے بیان پر کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم ایران کے جوہری پروگرام کے مسئلے کا کوئی متبادل راستہ بیان کرنے میں ناکام رہے۔ صدر اوباما کے بقول نیتن یاہو نے اپنی تقریر میں کوئی نئی بات نہیں کہی۔ ایران کے ساتھ جوہری پروگرام پر مذاکرات کا دفاع کرتے ہوئے صدر باراک اوباما نے کہا کہ مذاکرات ہی ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کا بہترین راستہ ہے۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ ریاض کھوکر کہتے ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تنازع کا بہترین حل صدر اوباما کی پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔
یہ مسئلہ ایک ایسا ہے جس کو پیسفل طریقے سے ہی حل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس خطے میں لڑائی جھگڑا یا کوئی اٹیک کی گنجائش نہیں ہے۔ حالات آپ کو پتا ہے ویسے ہی بہت برے ہیں، عراق اور سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسرائیلی لائن لی جائے کہ بھئی یہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام پرسیو کر رہا ہے اور ان کو روکنا چاہیے بائی فورس، تو وہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑی حماقت ہوگی، اور اس سارے خطے میں میرا خیال ہے کہ ایک عجیب عذاب آ جائے گا۔ تو جو اوباما پریزیڈنٹ اوباما کی لائن ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ دنیا میں زیادہ تر ملک یہی چاہیں گے کہ جو پریزیڈنٹ کی اپروچ ہے اس کو سپورٹ کیا جائے۔
امریکہ، فرانس، برطانیہ، چین، روس اور جرمنی پر مشتمل 6 ممالک کا گروپ ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے سے متعلق تہران سے مذاکرات کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا ہے۔ ایران کا اصرار ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، لیکن مغربی ممالک یہ شبہ ظاہر کرتے آ رہے ہیں کہ تہران اس کی آڑ میں ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
تکریت شہر کا قبضہ واپس لینے کے لیے شروع کی جانے والی عراقی کارروائی کے گھنٹوں بعد تک پینٹیگون کا کہنا تھا کہ عراق نے اس حملے میں مدد کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے کسی فضائی کارروائی کی کوئی درخواست نہیں کی۔ اس بارے میں کارلا بیب کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
داعش سے تکریت شہر کا قبضہ واپس لینے کے لیے کیے جانے والا عراقی حملہ دہشت گرد گروپ کے خلاف اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ خطے سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق اس کارروائی میں 30,000 کے قریب عراقی فوجی اور ملیشیا کے جوان حصہ لے رہے ہیں۔ عراقی اور کرد افواج کی جانب سے کیے جانے والے زمینی حملوں کی کمک میں امریکی قیادت میں بننے والے اتحاد نے اب تک سینکڑوں فضائی کارروائیاں کی ہیں۔ تاہم پینٹاگون کے ترجمان کرنل سٹیو وارن کا کہنا تھا کہ اتحاد حالیہ عراقی کارروائی میں فضائی کمک باہم نہیں پہنچا رہا۔ وارن کا کہنا تھا، سادی سی وجہ ہے کہ عراقیوں نے اس کے لیے درخواست نہیں کی، یہ عراقیوں کی جنگ ہے، عراقی حکومت کی لڑائی، اور وہ یہی کر رہے ہیں۔ لیکن عراقی سیکیورٹی فورسز امریکہ کی فضائی امداد کیوں نہیں چاہیں گی؟ آئسس انسائڈ دی آرمی آف ٹیرر نامی کتاب کے شریک مصنف مائیکل وائس کا کہنا ہے کہ اس سب کا انحصار عراق کے مشرقی ہمساؤں پر ہے۔ وائس نے کہا،
The fighting component on the ground is not being led by the ISF. It's being led by Shia militia groups.
زمینی فوج کے لڑاکا عنصر کی قیادت عراقی سیکیورٹی افواج نہیں کر رہی، اس کی قیادت شیعہ ملیشیا گروپ کر رہے ہیں جن کی تشکیل، تربیت اور ان کا کنٹرول ایران کے پاس ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی کیمپ سپائکر میں فوجیوں کے ساتھ موجود تھے۔ پاسداران انقلاب دہشت گرد تنظیم قرار دی گئی ہے۔ امریکی فوج کے ایک سینئر عہدیدار نے وائس آف امریکہ کے سامنے اس بات کو تسلیم کیا کہ تقریر پر کیے جانے والے حملے میں ایران مدد کر رہا ہے اور جب تک وہ وہاں ہے امریکہ اس میں ملوث نہیں ہوگا۔ وائس کا کہنا تھا کہ عراقی فوج کی تربیت اور اسے آلات وغیرہ فراہم کرنے پر اربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد بنیادی طور پر یہ ایران کی جانب سے قبضہ کرنے والی بات ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ ایران کو عراقی ملیشیا کو کنٹرول کرنے کی اجازت دے رہا ہے تو ایک سینئر فوجی عہدیدار کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس اس کے سوا کیا چارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق ایک خود مختار ملک ہے جسے اپنی سیکیورٹی سے متعلق فیصلے خود کرنے چاہیے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مشرقی یوکرین میں باغیوں کے قبضے والے علاقے میں کوئلے کی ایک کان میں بدھ کے روز ایک بم دھماکہ ہوا جس میں درجنوں کارکن ہلاک اور لاپتہ ہو گئے ہیں۔ علیحدگی پسندوں کے مضبوط گڑھ دونیتسک میں باغی عہدیداروں نے بتایا کہ دھماکہ گولہ باری کے باعث نہیں ہوا جو اس علاقے میں اکثر ہوتی رہتی ہے۔ کچھ زخمی کارکنوں نے اطلاع دی کہ انہوں نے امدادی کارکنوں کو چند لاشیں کان سے نکالتے دیکھا جبکہ امدادی کاروائیاں جاری ہیں۔ کیف میں عہدیداروں نے اطلاع دی ہے کہ ابتدائی خبروں کے مطابق کم از کم 33 افراد ہلاک ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے بعد میں کہا کہ ان ہلاکتوں کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ مقامی عہدیداروں کے مطابق دھماکے کے وقت 200 کارکن وہاں کام کر رہے تھے۔ حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ لیبیا میں سیکیورٹی عہدیداروں نے کہا ہے کہ شدت پسند گروپ داعش نے منگل کو تیل کی دو تنصیبات پر قبضہ کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے امن مذاکرات کی کوششوں سے قبل ہی ایسا ہوا ہے۔ عہدیداروں کے مطابق بہائی اور مباروک کی آئل فیلڈز کی حفاظت پر تعینات لیبیا کے سیکیورٹی فورسز کے پسپا ہونے کے بعد باغی جنگجوؤں نے تیل کی ان تنصیبات پر قبضہ کر لیا۔ داعش کے جنگجوؤں نے عالمی سطح پر تسلیم شدہ لیبیا کی حکومت سے دارالحکومت طرابلس کا کنٹرول چھین کر انہیں ملک کے مشرقی علاقوں کی جانب بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ حکومت پر کنٹرول کے لیے تیل کی تنصیبات پر قبضے کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اعتراف کیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر بورس نیمسوف کے قتل کا محرک سیاسی تھا، جبکہ ماسکو کا کہنا ہے کہ اس نے مشتبہ افراد کی نشاندہی کی ہے۔ بھارتی حکام نے بی بی سی کی ایک ڈاکیومنٹری فلم کی سکریننگ پر عوام کے سخت رد عمل کے بعد پابندی عائد کر دی ہے، جس میں اجتماعی زیادتی کے ایک مجرم کا متنازع انٹرویو دکھایا گیا ہے۔ اس واقعے نے دو برس قبل پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ نئی دہلی سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار انجنا بسریچا نے رپورٹ دی ہے کہ بعض افراد کا کہنا ہے کہ مسئلے کا حل فلم پر پابندی عائد کرنا نہیں بلکہ معاشرے کے ان افراد کی سوچ کو تبدیل کرنا ہے جو عورت کو کم تر سمجھتے ہیں۔ رپورٹ کی تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عورت رات کے وقت اکیلی گھر سے نکلتی ہے وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات کی خود ذمہ دار ہوتی ہے، یہ کہنا تھا مکیش سنگھ کا، جو ان 6 افراد میں سے ایک ہے جنہوں نے سن 2012 میں 23 سالہ فیزیوتھراپی کی طالبہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی تھی۔ مکیش نے بی بی سی کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ زیادتی کے واقعے میں لڑکوں سے زیادہ لڑکی ذمہ دار ہوتی ہے۔ مکیش سنگھ نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں قید ہے۔ اس نے جیوتی سنگھ کے ساتھ زیادتی کے جرم میں دی جانے والی سزائے موت کے خلاف درخواست دے رکھی ہے۔ جیوتی رات کو فلم دیکھنے کے بعد گھر لوٹ رہی تھی جب اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ کسی قسم کی شرمندگی اور احساس ندامت سے آری لہجے میں مکیش نے بی بی سی کی فلم میکر لیسلی اوڈوین کو بتایا کہ جیوتی کو جنسی زیادتی کے خلاف مزاحمت نہیں کرنی چاہیے تھی، اگر وہ ایسا نہ کرتی تو نہ ہم اسے اتنے وحشیانہ طریقے سے پیٹتے اور نہ وہ جان سے جاتی۔ اسے خاموشی سے ہمیں اپنے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت دینی چاہیے تھی۔ بھارت کی بیٹی نامی ایک گھنٹہ دورانیے کی اس فلم کو، جس میں یہ انٹرویو شامل ہے، 8 مارچ کو بی بی سی 4 پر نشر ہونا ہے۔ ایک بھارتی چینل سے بھی یہ فلم نشر کی جائے گی. تاہم مکیش سنگھ کے انٹرویو کے نتیجے میں عوام میں وسیع پیمانے پر غصے کی لہر دوڑ گئی ہے. پولیس نے یہ کہتے ہوئے انٹرویو کو روکنے کے لیے کہا ہے کہ اس سے خوف اور کشیدگی کی فضا پیدا ہوگی اور ممکنہ طور پر یہ عوام کے شدید رنج کا باعث بنے گا. ٹی وی چینل کو اسے نشر نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے فلم ساز پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے ان شرائط کی خلاف ورزی کی ہے جن کے تحت اس انٹرویو کی اجازت دی گئی تھی. یہ دیکھا گیا ہے کہ اس ڈاکومنٹری فلم میں مجرم کا بیان بہت توہین آمیز ہے اور خواتین کے وقار کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش ہے. یہ الفاظ تھے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر حکومت اور سرگرم کارکن ایک ساتھ کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہوئے اس فلم کی مذمت کر رہے ہیں کہ جنسی زیادتی کے مجرموں اور قاتلوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے. رنجنا کماری نئی دہلی میں قائم سینٹر فار سوشل ریسرچ کی سربراہ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ مکیش سنگھ کی سوچ بیشتر مردوں کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے.
I don't think that any discovery has been made by what he has revealed. This is what the rapist mindset is all about.
میرا نہیں خیال کہ مکیش سنگھ کے انٹرویو میں کوئی نیا انکشاف کیا گیا ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اور وہ ایسی ہی سوچ کے حامل ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسا انٹرویو کر بھی لیا گیا ہے تو میرے خیال میں یہ صرف سائیکالوجی کے مقصد کے لیے ہونا چاہیے یا پھر سوشیالوجسٹ کے تجزیے کے لیے. اس قسم کے انٹرویو کو نشر کرنا یا اسے بیچنا کسی طور قابل قبول نہیں. یہ خواتین کی حرمت اور ان کے وقار کی خلاف ورزی ہے. عوام کا غصہ محض جنسی زیادتی کے مجرم کے بیان پر ہی نہیں بلکہ اس بات پر بھی ہے کہ غیر ملکی فلم میکر کو مکیش سنگھ اور جنسی زیادتی کے دوسرے مجرموں سے انٹرویو کی اجازت دی ہی کیوں گئی. فلم پر پابندی لگانے سے پہلے منگل کے روز نئی دہلی میں اس فلم کی خصوصی سکریننگ کے موقع پر فلم میکر اڈوین نے فلم کا دفاع کیا. اڈوین خود بھی جنسی حملے کا شکار ہو چکی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ضروری منظوری حاصل کی تھی اور اس فلم پر پابندی سے وہ بہت دل برداشتہ ہیں. اس فلم میں جو جنسی زیادتی کے واقعے کے گرد گھومتی ہے جیوتی کے والدین وکلا اور ڈاکٹر کا انٹرویو بھی شامل ہے. ادوین کہتی ہیں کہ مکیش سنگھ عورتوں کے بارے میں جو خیالات رکھتے ہیں انہیں جان کر وہ حیرت زدہ رہ گئیں.
And that is what is extremely shocking. Not what he did.
اور یہ ایسی باتیں تھیں جنہوں نے مجھے شدید حیرت میں مبتلا کیا. یعنی وہ نہیں جو اس نے کہا بلکہ اس کی سوچ کا انداز جس کی وجہ سے اس نے یہ سب کہا اور جس نے اس سے یہ سب کروایا. اور اس سوچ میں وہ اکیلا نہیں بلکہ یہ معاشرتی مسئلہ ہے. 16 گھنٹوں میں ایک لمحے کے لیے بھی وہ شرمندہ یا متاثر نہیں تھا. یعنی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بلکہ اس کے برخلاف مکیش کا رویہ ایسا تھا کہ کیوں ہمارے خلاف اتنا ہنگامہ کیا جا رہا ہے, ایسا تو ہر کوئی کر رہا ہے. ایسے میں جب اس انٹرویو پر ہر طرف سے غصہ اور تنقید کی جا رہی ہے, بعض افراد کا کہنا ہے کہ اس طرح وہ مرکزی مسئلہ جو اس فلم میں اٹھایا گیا ہے کہیں کھو جائے گا, اور وہ ہے معاشرے کی وہ سوچ جو عورت کو کمتر اور حقیر شے سمجھتی ہے. معروف بھارتی فلم میکر اور شاعر جاوید اختر نے ڈاکومنٹری کے خلاف عوام کے غصے اور جنسی زیادتی کے مجرم کے اس بیان پر احتجاج کے خلاف سوال اٹھایا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر عورت اکیلی رات کو باہر نکلتی ہے تو وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے ہر واقعے کی خود ذمہ دار ہے.
اچھا ہوا کہ یہ ڈاکومنٹری بنی ہے, اس لیے کہ ہندوستان کے کروڑوں آدمیوں کو معلوم ہوا کہ وہ ریپسٹ کی طرح سوچتے ہیں. اگر یہ گندا لگ رہا ہے تو انہیں اپنی سوچ بدلنی چاہیے.
قانون ساز انو آگا جو ایک بزنس ویمن اور سوشل ورکر بھی ہیں اسی قسم کا بیان دیا ہے.
سجیسٹنگ ڈیتھ پینلٹی بیننگ دس مووی از ناٹ دی آنسر.
سزائے موت کی تجویز یا اس فلم پر پابندی لگانا ہی جواب نہیں ہے. ہمیں مسئلے کا سامنا کرنا ہوگا کہ بھارت میں مرد عورت کی عزت نہیں کرتا اور کسی بھی وقت اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور اس کا الزام بھی اسی پر لگایا جاتا ہے کہ وہ مہذب لباس نہیں پہنے ہوئے تھی جو مردوں کو اس فیل کے لیے اکسانے کی ایک وجہ ہے. یہ جیل میں موجود لوگوں ہی کی سوچ نہیں ہے بلکہ یہ بھارت کے بیشتر مردوں کی سوچ ہے. آئیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ ظاہر مت کریں کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. اب جبکہ اجتماعی زیادتی کا یہ کیس ایک بار پھر ابھر کر سامنے آیا ہے, جیوتی کے والدین کے ساتھ ساتھ دیگر والدین بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ 2 برس گزرنے کے باوجود بھی یہ کیس اب تک کسی نتیجے پر کیوں نہیں پہنچا. اگرچہ فوری سماعت کرنے والی عدالت نے بہت جلد فیصلہ سنا دیا تھا, یعنی 9 ماہ کے اندر, جو کہ بھارت میں ایک ریکارڈ ہے. تاہم مجرموں کی جانب سے درخواست کے بعد عدالت عظمیٰ اب تک اس معاملے کو طول دے رہی ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر.
जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9:30, भारत में 10 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान की दरखास्त पर कौमी असम्बली के हल्के 122 के वोटों की तस्दीक नादरा से कराने का हुक्म दिया है। लाहौर से अफजल रहमान तफसील बताएंगे।
कौमी असम्बली का हल्का एन ए 122 उन 4 इंतखाबी हल्कों में शामिल है जिनका रिकॉर्ड चेक करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जब से 2013 के आम इंतखाबात हुए हैं मुतालबा कर रहे हैं। इस हल्के से कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने इमरान खान को 8,000 से कुछ ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी, ताहम पीटीआई के चेयरमैन ने नतीजा तस्लीम न करते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू कर लिया था। बुध के रोज लाहौर में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज ने इस केस की समाअत के दौरान इमरान खान की एक मुतफर्रिक दरख्वास्त पर फैसला उनके हक में सुनाया, जिसमें उन्होंने नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा के जरिए वोटरों के अंगूठों के निशानात चेक किए जाने का कहा था। कबल अजी इसी हल्के की इंतखाबी जांच के लिए एक जज पर मबनी कमीशन बनाया गया था, जिसकी रिपोर्ट के बारे में इमरान खान के वकील का कहना था कि कमीशन ने इस रिपोर्ट में ये वाज़े नहीं किया है कि इस हल्के में धांधली हुई है या नहीं। बुध के रोज समाअत के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा,
15 से 16 हजार वोट ऐसा था जिसका रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं था, तो वो इस तमाम इलेक्शन प्रोसेस को डाउटफुल कर देता था, तो उसके लिए ये जानना जरूरी था कि आया जो काउंटर फाइल जो हैं, जो बरामद हो रही हैं थैलों से, आया ये एलोकेटेड सीरियल वाली हैं, या जो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि उस रिकॉर्ड को देख के पता लगता है कि प्री रिग्ड इलेक्शन है।
स्पीकर अयाज सादिक के वकील का मौकिफ था कि इस इंतखाबी हल्के में वोटों के थैले भी खुल चुके हैं और वोटों की दोबारा गिनती भी हो चुकी है, लिहाजा उनका इस्तदलाल था कि नादरा को रिकॉर्ड भिजवाना बिला जवाज है।
क्या रिपोर्ट लोकल कमीशन की जिसमें उसने तस्दीक करके वैलिड वोट्स और इनवैलिड वोट्स को दोबारा से काउंट करके अवाम के सामने, इस मुल्क के सामने, इस ट्रिब्यूनल के सामने रख दिया है, क्या नादरा उसकी अपेलेट अथॉरिटी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज ने बुध के रोज एन ए 122 का रिकॉर्ड नादरा से तस्दीक कराने के हुक्म के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुएब सिद्दीकी की दरख्वास्त पर सूबाई असम्बली के हल्के पीपी 147 का रिकॉर्ड भी नादरा ही से चेक कराने का हुक्म जारी कर दिया। ट्रिब्यूनल ने नादरा को इस तस्दीकी अमल के लिए 1 माह का वक्त दिया है। अफजल रहमान, उर्दू VOA, लाहौर।
पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता दिसंबर में पेशावर के एक स्कूल पर दहशतगर्दों के हमले में हलाक होने वाले बच्चों और अमले के अरकान को आला तरीन सिविल अवार्ड्स देने का फैसला किया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट दी है मोहम्मद इश्तियाक ने।
पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने मुल्क के शुमाल मगरबी शहर पेशावर में फौज के जेर इंतजाम एक स्कूल पर दहशतगर्दों के मौलिक हमले में हलाक होने वाले बच्चों, असातिज़ा और स्कूल के अमले के अफराद को आला सिविलियन एजाजात देने का फैसला किया है। इस सिलसिले में वजीर आजम नवाज शरीफ ने सदर ममनून हुसैन से सिफारिश की है कि वह स्कूल पर हमले में हलाक होने वाले 2 असातिज़ा के लिए सतारा शुजात, जबकि 122 बच्चों और अमले के 20 अफराद के लिए तमगा शुजात का ऐलान करें। 16 दिसंबर 2014 को खुदकार हथियारों से लैस हमलावरों पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में दाखिल होकर लगभग 150 अफराद को हलाक कर दिया था, जिनमें अक्सरियत बच्चों की थी। इस हमले को मुल्क की तारीख में दहशतगर्दी का बदतरीन वाकया करार दिया जा रहा है। हमले के असरात मुल्क भर में देखे गए और तालीमी इदारे भी कई रोज तक बंद रहे, जबकि जख्मी बच्चों की बहाली के लिए भी कोशिशें जारी हैं और उन्हें सदमे से निकालने के लिए मकामी तौर पर कई इंतजाम के अलावा बच्चों के एक ग्रुप को चीन भी भेजा गया। हुकूमत की तरफ से हमले में हलाक होने वाले बच्चों, असातिज़ा और स्कूल के अमले के लिए आला सिविलियन एजाजात देने के इकदाम को मुख्तलिफ हलकों की जानिब से सराहा जा रहा है। वाज़ेह रहे कि पेशावर स्कूल पर हमले के बाद पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी लाए अमल भी तश्कील दिया, जिसके तहत मुल्क भर में भरपूर कार्रवाई की जा रही है। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
اس ہفتے امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشقوں کے سبب جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ادھر سول میں شمالی کوریا کے جوہری پروگرام پر بات چیت کے لیے امریکہ کے ایک سابق مذاکرات کار نے جزیرہ نما کوریا میں امن کے قیام کے امکانات پر خطاب کیا ہے۔ اس بارے میں برائن پیڈن کی ایک رپورٹ انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
شمالی کوریا کی جانب سے کسی ممکنہ حملے سے نمٹنے کی تیاری کے لیے ہر سال امریکہ اور جنوبی کوریا وسیع پیمانے پر ہفتوں تک فوجی مشقیں کرتے ہیں، جن میں ہزاروں کی تعداد میں فوجی شامل ہوتے ہیں، اور ہر سال پیانگ یانگ ان مشقوں پر سخت بیان بازی اور عسکری قوت کی نمائش سے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ اس برس بھی اس نے ایسا ہی کیا اور پیر کے روز دو میزائل داغے جو سمندر میں جا کر گرے۔ بدھ کے روز شمالی کوریا کی وزارت خارجہ نے متنبع کیا کہ اس کا ملک جوہری صلاحیت کا حامل ہے اور انسدادی کاروائی کر سکتا ہے۔ دونوں جانب سے ظاہر کیے جانے والے رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ماضی میں کی گئی سفارتی کوششیں کارگر ثابت نہیں ہوئیں۔ جنوبی کوریا کے لیے سابق امریکی سفارتکار کرسٹوفر ہل نے سیول میں امن کے امکانات پر ہونے والی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جون اونگ اپنے والد کی طرح شمالی کوریا کو ایک مستقل جوہری قوت بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ کرسٹوفر ہل کا کہنا تھا، اگر کم جون اونگ اپنے جوہری ہتھیار ختم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو پھر میں یہ کہوں گا کہ ابھی تک انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ کرسٹوفر ہل صدر جارج ڈبلیو بش کے زمانے میں شمالی کوریا کے معاملے پر امریکہ کی جانب سے مذاکرات کار تھے۔ یہ بات چیت سن 2008 میں ختم ہو گئی تھی۔ اس وقت سے شمالی کوریا نے دو ایٹمی تجربات اور متعدد راکٹ داغے ہیں۔ اقوام متحدہ نے شمالی کوریا پر سخت ترین پابندیاں عائد کی ہیں، اور اب بات چیت کا دوبارہ آغاز پہلے کے مقابلے میں مزید پیچیدہ ہو چکا ہے۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک شمالی کوریا سے بات چیت کا آغاز نہیں کرے گا جب تک وہ اپنے ایٹمی پروگرام کو محدود کرنے کے لیے اقدامات نہیں اٹھاتا۔ شمالی کوریا اپنی عسکری اور جوہری قوت میں اضافے کے لیے فنڈنگ میں مسلسل اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے، جبکہ اس ملک میں غربت اور غذائی قلت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ چین ابھی تک شمالی کوریا کو مالی امداد دے رہا ہے، لیکن اس نے جنوبی کوریا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بہتر بنایا ہے۔ روس بھی شمالی کوریا کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاہم کرسٹوفر ہل کا کہنا ہے کہ اس کا نتیجہ کسی بڑی مالی امداد کی صورت میں نہیں نکلے گا۔ کرسٹوفر ہل کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شمالی کوریا کی جانب سے لاحق جوہری خطرے کو اس وقت تک قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے جب تک وہ اپنی ناکام معیشت کے بوجھ تلے خود ہی دب نہیں جاتا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اعتراف کیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر بوریس نیمسوف کے قتل کا محرک سیاسی تھا، جبکہ ماسکو کا کہنا ہے کہ اس نے مشتبہ افراد کی نشاندہی کی ہے۔ صدر پوتن نے بدھ کے روز ٹیلی ویژن پر دکھائی جانے والی وزارت داخلہ کی ایک میٹنگ میں کہا کہ روس اعلی سطحی جرائم سے پاک ہونا چاہیے جس میں سیاسی محرکات شامل ہیں۔ پوتن نے کہا کہ ہمیں بالآخر روس کو اس بے عزتی اور المیہ سے بچانا ہے جن کا تجربہ ہمیں حال ہی میں ایسے واقعات سے ہوا ہے، جیسا کہ دارالحکومت کے عین مرکز میں بوریس نیمسوف کا دیدہ دلیری سے کیا جانے والا قتل ہے۔ ماسکو کے ایک بڑے نقاد 55 سالہ نیمسوف کو پچھلے ہفتے کریملن میں ان کی پیٹھ پر 4 مرتبہ گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ چین اس سال اپنے دفاعی بجٹ میں 10% تک اضافہ کرنے جا رہا ہے۔ چین کے نیشنل پیپلز کانگریس کے ترجمان فو ینگ کی طرف سے بدھ کو جاری ہونے والے اعداد و شمار کا مطلب ہے کہ چین کا سرکاری طور پر اعلان کردہ بجٹ سن 2015 کے لیے $145 ارب ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ کیمرون اور چاٹ کے لگ بھگ 7,000 فوجیوں نے نائجیریا کے ساتھ واقع کیمرون کی شمالی سرحد پر پوزیشنیں سنبھال لی ہیں، اور وہ بوکو حرام کے اسلامی انتہا پسندوں کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ تاہم فوجیوں کے لیے سرحد پار کر کے نائجیریا کے علاقے میں داخل ہو کر کاروائی کرنا مشکل ہے، جہاں ان کا کہنا ہے کہ شورش پسندوں نے بارودی سرنگیں نصب کر رکھی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے موکے ایڈوین کنزیکا کی ایک رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
بوکو حرام
چاڈ اور کیمرون کے فوجی، نائجیریا کی ریاست بورنو کے ساتھ واقع کیمرون کے شمالی سرحدی علاقے فوٹوکال میں، جو اسلامی انتہا پسند گروپ بوکو حرام کا ایک مضبوط گڑھ ہے، ایک مشترکہ ٹریننگ سیشن کے دوران گا رہے ہیں۔ فوٹوکال ہی وہ مقام ہے جہاں سے چاڈ کے فوجی نائجیریا کے ان قصبوں کے لیے حملے ترتیب دیتے ہیں جن پر بوکو حرام نے قبضہ کر رکھا ہے۔ وہ علاقے کو ان عسکریت پسندوں سے بچانے کے لیے کیمرون کی مدد کرتے ہیں۔ جو ایک اسلام پسند خلافت کے قیام کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کیمرون نژاد کیپٹن بیلٹس کیوینے، جو تربیت کے نگران ہیں، کہتے ہیں کہ فورسز کے لیے ایک دوسرے کو جاننا اور اپنے دشمن بوکو حرام کو در اندازی سے روکنا بہت اہم ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ابتدا میں بوکو حرام کے جنگجوؤں نے کیمرون کے علاقے میں اس لیے رسائی حاصل کر لی تھی کیونکہ وہ، یعنی کیمرون کے فوجی، چاڈ کے فوجیوں کی شناخت میں ابہام کا شکار ہو گئے تھے۔ تاہم کیپٹن کہتے ہیں کہ وہ شورش پسندوں کو واپس دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ فوجی دریائے البید پر بنے ہوئے ایک پل کی حفاظت کے لیے باری باری ڈیوٹی دیتے ہیں، جو فوٹوکال کو نائجیریا کے قصبے گیمبارو سے جدا کرتا ہے۔ بوکو حرام کے جنگجو اس قصبے پر کئی ماہ تک قابض رہے، جس کے بعد چاڈ کے فوجیوں نے گزشتہ ماہ کے آغاز میں شورش پسندوں کا پیچھا کر کے انہیں قصبے سے باہر نکال دیا۔ فوجیوں کا کہنا ہے کہ ہزاروں لوگ مارے گئے۔ کیمرون کے ایک فوجی ریچرڈ ٹی، جو گیمبارو کو شورش پسندوں سے محفوظ رکھنے کے لیے آپریشن میں شامل تھے، کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کوئی شہری ہلاک نہیں ہوا کیونکہ انہیں علم ہے کہ بوکو حرام کے جنگجوؤں کی شناخت اور پہچان کیا ہے۔
They have the way they dress and they move always in a group. They are well armed. They have rockets.
کپڑے پہننے کا ان کا اپنا ایک انداز ہے۔ وہ ہمیشہ راکٹوں اور مشین گنوں سے مسلح کسی گروپ کے ساتھ نکلتے ہیں۔ یہاں کی آبادی ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے، اور اگر کسی علاقے میں کوئی دشمن موجود ہوتا ہے تو وہ ہمیں ضرور خبردار کرتے ہیں۔ چاڈ اور کیمرون کی فورسز کیمرون کے ایک گاؤں کیریوا میں بھی تعینات ہیں۔ اس گاؤں کا نام اس پہاڑ کی نسبت سے ہے جو نائجیریا کی سرحد کی جانب واقع ہے۔ چاڈ کی فوج کے کیپٹن عزیز عبد الرحمان نے وائس آف امریکا کو بتایا کہ بوکو حرام کے جنگجوؤں نے پہاڑوں پر تربیت حاصل کی ہے۔ عزیز عبد الرحمان کہہ رہے تھے کہ ان کے پس پشت نائجیریا کے علاقے میں کیریوا نامی پہاڑ ہے، اور یہ کہ اس پہاڑ کے پیچھے بوکو حرام کے جنگجوؤں کے تربیتی کیمپ ہیں، اور انہوں نے اس دوران گولیوں کی آوازیں سنی ہیں جبکہ عسکریت پسند تربیت لے رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہ وہاں ان کی ایک مسجد ہے جہاں وہ لڑائی اور تربیت پر جانے سے پہلے اور اس کے بعد عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ بوکو حرام کے رہنماؤں کے لیے وہاں ایک خصوصی فوجی چوکی موجود ہے۔ کیمرون فوج کے کیپٹن ابراہیم جانکو کہتے ہیں کہ بوکو حرام کے جنگجو سرحدی علاقے میں چاڈ اور کیمرون کے فوجیوں کی بھاری موجودگی سے بظاہر پریشان دکھائی نہیں دیتے۔ کیپٹن کہتے ہیں کہ شورش پسند پہاڑی راستوں میں سے ان کے ایک اہم فوجی مرکز میں سے ایک کلفاٹا کو نشانہ بنانے کے لیے آتے ہیں۔
When they decide to come and attack Kolfata, they will gather off their means, all their tanks, all their machine guns and
جب وہ کلفاٹا پر کسی حملے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اپنے تمام وسائل اکٹھے کرتے ہیں، اپنے تمام ٹینک، اپنی تمام مشین گنیں اور ہر چیز اپنے ساتھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہیڈ کوارٹر ہے۔ کوئی بھی یہ قیاس نہیں کر سکتا کہ وہ کس دن، کس تاریخ کو اور کس وقت حملہ کریں گے، کیونکہ وہ کلفاٹا پر حملے کے لیے آ کر ہمیشہ حیران کر دیتے ہیں۔ جانکو کہتے ہیں کہ شورش پسندوں نے سخت رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے لڑائی کے لیے نئے حربے اور حکمت عملیاں بنا لی ہیں، اور اب وہ بارودی سرنگیں نصب کر رہے ہیں۔
Now, what they do is they put explosive on the road. They know that when the car will pass.
اب وہ بارودی سرنگیں سڑک پر نصب کرنے لگے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی گاڑی اس دھماکہ خیز مواد کے پاس سے گزرے گی تو اس کے پھٹنے سے ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ تو آج کل وہ اس نئی حکمت عملی سے کام لے رہے ہیں، اور اس دن بھی جب انہوں نے کولوفاٹا پر حملہ کیا تھا تو انہوں نے کیریوا اور ہمارے درمیان بارودی سرنگیں بچھائی تھیں۔ انہوں نے امشی اور ہمارے درمیان بھی بارودی سرنگیں بچھائی تھیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے جو فوجی دوست آئیں گے وہ ان بارودی سرنگوں پر سے گزریں گے اور تباہ ہو جائیں گے۔ فروری میں کیمرون کے 8 فوجی کلفاٹا اور کیریوا کے درمیان بچھی ہوئی ایک بارودی سرنگ کے دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ایلوس مڈمبے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ انہیں بوکو حرام کے خلاف لڑنے سے خوف زدہ نہیں کر سکا۔
We are waiting for them right now to see what they will do. Bernada, we are praying.
اس وقت ہم یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کرتے ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہیں، ہم ہر وقت تیار ہیں، حکومت ہماری پشت پر ہے، وہ ہمیں ہر وہ چیز مہیا کرتی ہے جو ہم چاہتے ہیں، تو ہم بوکو حرام کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہم انہیں شکست دیں گے۔ یہ الفاظ تھے ایلوس میڈمبے کے۔ کیمرون کے فوجیوں کو بارودی سرنگوں کا سراغ لگانے کے آلات اور انہیں تباہ کرنے کی تربیت امریکہ اور روس سے مل چکی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
اور اب کھیلوں کی ایک رپورٹ۔ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ میں متحدہ عرب امارات کی ٹیم کو 139 رن سے شکست دے دی، جو حالیہ ورلڈ کپ کرکٹ میں پاکستان کی دوسری فتح ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود تفصیل بتاتے ہیں۔
بدھ کو نیپیئر میں کھیلے گئے میچ میں متحدہ عرب امارات نے ٹاس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی، جس نے مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 339 رنز بنائے۔ پاکستان کی طرف سے ابتدائی بلے باز ناصر جمشید نے اس میگا ایونٹ میں اپنی روایت کو برقرار رکھا اور صرف 4 رنز بنا کر پویلین چلتے بنے۔ احمد شہزاد اور حارث سہیل نے جم کر کھیلتے ہوئے ٹیم کو 160 رنز کی شراکت فراہم کی، لیکن جب ٹیم کا اسکور 170 رنز تھا تو حارث سہیل 70 رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہو گئے۔ مجموعی اسکور میں صرف مزید 6 رن کے اضافے کے بعد احمد شہزاد رن آؤٹ ہوئے اور صرف 7 رنز کے فرق سے اپنی سینچری مکمل کرنے میں ناکام رہے۔ کپتان مصباح الحق اور صہیب مقصود نے اولاً ذمہ داری سے بیٹنگ کرنا شروع کی، جس سے اسکور بننے کی رفتار قدرے سست ہو گئی۔ بعد ازاں صہیب نے جارحانہ انداز اپنایا اور 2 شاندار چھکوں اور 4 چوکوں کی مدد سے اپنی نصف سینچری کی طرف گامزن تھے کہ 45 کے انفرادی اسکور پر کیچ آؤٹ ہو گئے۔ 49 اوورز میں 2 گیندوں پر پہلے عمر اکمل اور پھر کپتان مصباح الحق آؤٹ ہوئے۔ انہوں نے بالترتیب 16 اور 65 رنز بنائے۔ شاہد آفریدی کو کھیلنے کے لیے صرف 7 گیندیں ہی مل سکیں، لیکن انہوں نے 2 چھکوں اور 1 چوکے کی مدد سے 21 رنز بنا کر ایک روزہ میچوں میں 8,000 انفرادی رنز کا سنگ میل عبور کر لیا۔ گزشتہ میچ میں شاندار کارکردگی دکھانے والے وہاب ریاض نے اس میچ میں صرف 1 ہی گیند کا سامنا کیا، جس پر انہوں نے چھکا لگایا۔ امارات کی طرف سے گرگے نے 4 اور محمد نوید نے 1 وکٹ حاصل کی۔ ہدف کے تعاقب میں متحدہ عرب امارات مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 210 رنز ہی بنا سکی۔ شائمان انور 2 چھکوں اور 4 چوکوں کی مدد سے 62 رنز بنا کر امارات کے نمایاں بلے باز رہے۔ پاکستان کی طرف سے سہیل خان، وہاب ریاض اور شاہد آفریدی نے 2-2، جبکہ راحت علی اور صہیب مقصود نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ پاکستان کے احمد شہزاد کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ میچ کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے احمد شہزاد نے کہا کہ جنوبی افریقہ کے خلاف ایک بڑے میچ سے قبل ایسی کارکردگی سے ان کا حوصلہ بڑھا ہے۔
We don't want it to be in the similar kind of situation again, so everybody trying to take the responsibility and I pushed myself, I worked hard with my batting coaches and other coaches.
انہوں نے کہا کہ ہم یقیناً پچھلی غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے اپنے بیٹنگ کوچ اور دیگر کوچز کے ساتھ خوب مشق کی اور پھر جس طرح آج حارث سہیل اور دیگر نے بلے بازی کی وہ شاندار رہی، اور جنوبی افریقہ کے ساتھ ایک بڑے میچ سے قبل ایسی کارکردگی بہت حوصلہ افزا ہے۔ پاکستان اپنا اگلا پول میچ جنوبی افریقہ کے خلاف آکلینڈ میں 7 مارچ کو کھیلے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو اے برینڈ نیو ایپیسوڈ آف کہانی پاکستانی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی۔ اس شو کے ذریعے میں اکثر اسپورٹس آپ کے لیے اور لیٹس بی آنیسٹ میرے لیے بھی ٹرائی کرتی رہتی ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ آپ کے فیورٹ ایپیسوڈ وہی ہوتے ہیں، لیکن آج جو میں کرنے جا رہی ہوں وہ آپ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے، بٹ پریشان ان اے گڈ وے۔ تو میں آپ کو لے کے آئی ہوں ٹو دا یو ایف سی جم، جہاں پہ میں آپ کے لیے ٹرائی کرنے والی ہوں ایم ایم اے، یعنی مکس مارشل آرٹ۔ اگر آپ ایم ایم اے کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو آئی ایم گلیڈ یو کیم ہیئر، کیونکہ اس ایپیسوڈ میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ایم ایم اے کیوں ہے، کب ہے، کیسے ہے، اور ساتھ میں ایز یوزول میں آپ کے لیے خود بھی رنگ میں جا کر گلوز پہن کر ایم ایم اے ٹرائی بھی کروں گی۔ تو اس ایپیسوڈ کو کک آف کرنے کے لیے میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں وتھ بشیر احمد، جو سنگل ہینڈیڈلی پاکستان میں ایم ایم اے کو لے کے آئے ہیں۔ لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ ہم موجود ہیں ایٹ دی یو ایف سی جم ان فیئرفیکس ورجینیا اور میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بشیر احمد دی گاڈ فادر آف پاکستانی ایم ایم اے. بشیر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
بہت بہت شکریہ.
فرسٹ تھنگ فرسٹ, ایم ایم اے ایگزیکٹلی ہے کیا؟
بیسکلی ایم ایم اے جو ہے وہ ایک مقابلہ ہے جس میں ہر مارشل آرٹس کا فن شامل ہو سکتا ہے, یعنی باکسنگ, ریسلنگ, جوڈو, کراٹے, کنگ فو, یہ سارے شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ جو رولز جو ہیں اس کے جو گیم کے جو قانون جو ہیں وہ ہر اسٹائل کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے. یعنی اگر بندہ ریسلنگ میچ دیکھے, کشتی کا میچ دیکھے, اس میں پنچنگ کی اجازت نہیں ہے, تو اگر اس میں پنچنگ ہوئے تو پھر فاؤل بن جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ریسلر جو ہے اور باکسر جو ہے وہ دونوں ایک ہی اسٹیج پہ لڑ سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بیسٹ کون ہے.
تو ایم ایم اے یعنی مکس مارشل آرٹس کی ہسٹری کیا ہے؟
بیسکلی اس کی ہسٹری کافی پرانی ہے. اینشنٹ گریس میں بھی اولمپکس میں پینکریشن کے نام سے ایم ایم اے کی طرح گیم چلتی تھی, لیکن جو ماڈرن ایم ایم اے ہے وہ شروع ہوا ہے یو ایف سی کے ساتھ. اس میں انہوں نے ایک جو گریسی فیملی ہے برازیل سے, انہوں نے ایک امریکن انویسٹر, امریکن پروموٹر کے ساتھ ایک ایونٹ کروایا تھا جس میں انہوں نے سارے اسٹائلس کو بلا کے انہوں نے دیکھنا تھا کہ بیسٹ اسٹائل کون سا ہے. تو گریسی فیملی جو تھی ان کی بیک گراؤنڈ تھی برازیلین جیوجیتسو, اور اصل میں وہ چاہتے تھے دکھانے کے لیے کہ ہمارا اسٹائل بیسٹ ہے. تو یہ 1993 میں ہوا تھا, تقریباً اب خیال 20 سال سے زیادہ 21 سال ہو گئے ہیں جب سے یہ شروع ہوا ہے.
تو آپ کی شروعات ایم ایم اے میں کیسی ہوئی؟ وائی ایم ایم اے؟
بیسکلی مجھے مارشل آرٹس کے جو فلسفہ جو ہے, اس کی جو لائف اسٹائل جو ہے, مجھے بہت پسند آئی. تو میں نے مارشل آرٹس میں شروع کیا تھا ٹریڈیشنل جیوجیتسو میں. اس میں سے ڈسپلن جو آتی ہے, اس میں جو پورا لائف اسٹائل, اپنا کھانا پینا, اپنا تمیز جو ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, لوگوں کی سلوک, مجھے بہت یہ چیز بہت پسند آئی. ایم ایم اے کے بارے میں نے نہیں سوچا, میں نے بس مارشل آرٹس کے بارے میں سوچا تھا کہ مارشل آرٹس میں ٹریننگ کرنی ہے اور اس کی بینیفٹس لینے ہیں فور مائی ہول لائف.
آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یو آر دا گاڈ فادر آف پاکستانی ایم ایم اے, سو ٹیل می اباؤٹ دس کہ آپ پاکستان میں ایم ایم اے کیوں لے کے آئے, کیسے لے کے آئے, واٹس دا مشن؟
ہو سکتا ہے کہ میں سب سے مشہور بندہ ہوں اس گیم میں ان پاکستان, لیکن میرے پہلے بھی ایک آدھ جم ٹریننگ کر رہے تھے ایم ایم اے میں اور گریپلنگ میں, برازیلین جیوجیتسو میں, گجرہان میں, بلکہ ایک کافی نوٹیبل جم ہے پیکائیڈو فیڈریشن کا, ایک سر جلیل, انہیں وہ ٹریننگ کر رہے تھے ایم ایم اے کے سٹائل میں. اسلام آباد میں ٹیم فائٹ فورٹریس وہ بھی کر رہے تھے. لیکن جب میں آیا تھا, میں اس ایجنڈا کے ساتھ آیا تھا کہ میں نے پورے ملک میں پھیلانا ہے.
اس پروسیس میں ذرا اپنی اکمپلشمنٹس کے بارے میں بتائیے. آئی مین یو ہیو اے اسٹوڈنٹ, ون آف یور فرسٹ اسٹوڈنٹس از گوئنگ ٹو فائٹ ان ملیشیا اینڈ یو آر کارنرنگ ہم, سو ٹیل می مور اباؤٹ دیٹ.
میرے اکمپلشمنٹس جو ہیں, جو مین ہے کہ میں نے ایک آرگنائزیشن سیٹ اپ کیا ہے جس کے مکس مارشل آرٹس پاکستان اور پیک ایم ایم اے, جو سمجھنے از دا برانڈ, از دا فیس آف ایم ایم اے ان پاکستان, اور میں اس کا ہیڈ ہوں. تو یہ پیک ایم ایم اے جو ہے, اس نے سارے جمس کو پروموٹ کیے ہیں, ان کو آپس میں لنکس اسٹیبلش کیے ہیں, مقابلے آرگنائز کیے ہیں. تو ایک یہ ہے اکمپلشمنٹ. دوسرا کہ میں نے لاہور میں ایک جم کھولا ہے, سینرجی مکس مارشل آرٹس, جو ہے بیسٹ فیسلٹی مکس مارشل آرٹس کے لیے ان پاکستان. بہت اچھے فائٹرز ہیں پوری دنیا, پورے پاکستان میں, لیکن ہمارے جم جو ہے اس کی فیسلٹیز اور اس کی جو ٹریننگ وغیرہ, وہ سمجھے کہ ایک نیا چیز, نیا اسٹائل تھا اب ٹریننگ اور ان ٹرمز آف اسٹینڈرڈ آف فیسلٹیز ان پاکستان. اور پھر میں نے خود ون فائٹنگ چیمپئن شپ کے ساتھ سائن کیا, جو ایشیا کا سب سے بڑا مکس مارشل آرٹس لیگ ہے. اس میں میں پہلے بندہ تھا جس نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا انٹرنیشنل ایم ایم اے. سنگاپور میں میری پہلی فائٹ تھی, تقریباً ایک سال ہو گیا, April 5th, 2013. اس میں میں نے ایک تھائی فائٹر کے ساتھ فائٹ کیا تھا, شیرن ویرچائے, جس میں میں جیتا ہوں. تو اس کے بعد کافی ایم ایم اے کافی بڑھ گیا تھا ایک دم سے. اور ابھی جو سب سے ریسنٹ اکمپلشمنٹ ہے وہ ہے جو آپ نے کہا تھا, میرا اسٹوڈنٹ پگار عمر, وہ اب فائٹ کر رہا ہے ملیشیا میں March 14th. تو اس کو میں سپورٹ کرنے جا رہا ہوں. وہ میرا سمجھے پہلے اسٹوڈنٹس میں سے تھا جب بالکل میں نئے آیا تھا پاکستان میں. تو اس کی کافی خوشی ہوئی ہے کہ وہ اب اس لیول پہ پہنچ گیا, کیونکہ وہ کافی سادہ بیک گراؤنڈ سے آتا ہے. تو اس کی بھی خواہشیں اور خوابیں قبول ہوئے ہیں اور ساتھ میرے بھی ہوئے ہیں.
تو آپ نے پوری دنیا میں ایم ایم اے کیا ہے, ٹرین کیا ہے, دیکھا ہے, ہاؤ ڈو یو تھنک آپ کی نظروں میں مختلف جگہوں میں, ہاؤ ڈز اٹ ڈیفر؟
جگہ جگہ سے اتنا فرق نہیں ہے. جن لوگوں کو صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیا چاہیے ایک سکسیزفل ایم ایم اے جم بنانا یا سکسیزفل ایم ایم اے فائٹر بنانا, تو جو ریسورسز جو طریقہ کار جو ہے جو استعمال کرتے ہیں وہ ایک ہی ہوتا ہے, تو اتنا فرق نہیں ہے, لیکن ہر بندہ اپنا ذرا ذرا ڈفرینٹ اسٹائل لے آتا ہے, ہر ملک میں ان کا ڈفرینٹ بیس ہوتا ہے. جیسے پاکستان فار ایگزامپل, اس میں کشتی کا فاؤنڈیشن ہے جو کافی پرانا کئی ہزار سال, تو ایز ایم ایم اے ڈیولپس ان پاکستان یہ چیز کافی نظر آئے گا.
ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی انوکھا سفر کے ساتھ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی, سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.
سن 2015 کی ایک بہترین فلم بدلہ پور. تفصیلات فکر و فن میں.
لوگ کہتے ہیں اپنے دشمن کو معاف کر دینا چاہیے, میں بھی یہی مانتا ہوں, لیکن انہیں تڑپا تڑپا کے مارنے کے بعد.
شری رام راگھون کی ہدایت میں بنی فلم بدلہ پور ایک کرائم ڈرامہ ہے جس نے 20 فروری کو ریلیز کے بعد باکس آفس پر دھوم مچا دی. آف انڈیا کے مطابق یہ ایک بہترین فلم ہے. جب آپ اسے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتے.
ناؤ کا ہے تجھے
رگھو
کا ہے
رگھو
گتلی کا ہے
مرڈر کے لیے.
فلمی ناقدین نے ورن دھون کی اداکاری کو خوب سراہا ہے جنہوں نے محبت اور بدلے کے اس کھیل میں اپنی اداکاری کے خوب جوہر دکھائے ہیں. پوری بالی ووڈ انڈسٹری میں اس فلم میں ورن کی اداکاری کو بہت سراہا جا رہا ہے.
دہلیز پہ میرے دل کی جو رکھے ہے تو نے قدم, تیرے نام پہ میری زندگی لکھ دی میرے ہمدم. ہاں سیکھا میں نے جینا جینا کیسے جینا, سیکھا میں نے جینا میرے ہمدم, نہ سیکھا کبھی جینا جینا کیسے جینا, نہ سیکھا جینا تیرے بنا ہمدم.
فلم نے ریلیز کے 4 دنوں میں 27.5 کروڑ روپے کمائے تھے.
دل سے جو میں نے کری ہے سچی سی ہے یہ تعریفیں, دل سے جو میں نے کری ہے جو تلا تو سجی ہے دنیا میری ہمدم. آسمان ملا زمین کو.
اس کے کاسٹ میں ورن دھون کے ساتھ نواز الدین صدیقی نے مرکزی کردار ادا کیا ہے, جبکہ سپورٹنگ اداکاروں میں ہما قریشی, یامی گوتم, ونے پاتک, دیویا دتا اور رادھیکا شامل ہیں.
گم ہو گیا وقت سے چرایا تھا جو اپنا بنایا تھا, وہ تیرا وہ میرا وقت سے چرایا تھا جو سپنا سجایا تھا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سادیہ اسد.
چھلی کر دے سینا میرا, چھلی کر دے سینا میرا, چھلی کر دے سینا میرا, داغ دے ساری گلیاں نی اج میرا.
ہمارے اس شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی, پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر راب میکلین. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل, جسے پیش کریں گی شہناز نفیس اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی نیلوفر مغل. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.